الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك من كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام اور عزیز طلبہ آج کی یہ مجلس ہمارے اس مدرسے میں جن طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ اپنے مربیوں اپنے اولیاء اپنے محبین کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز و اکرام ہو. مقصد مجلس کے انعقاد کا جو تھا وہ بحمدللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا اور تکمیل حفظ کرنے والے ان بچوں کو سندوں سے بھی نوازا جا چکا. ایسی مجالس میں مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں بھی گوش گزار کی جاتی ہیں، اور اس خدمت کے لیے اس عاجز کو آپ حضرات کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ایک ایسی کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک معجزہ بھی شمار ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز اس کی نبوت اور اس کی رسالت کے علامت اور نشانی کے طور پر بطور معجزہ عطا فرمائی، جس کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگ اس نبی کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر ایمان لائے۔ ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحا اللہ الی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے میری رسالت و نبوت کی علامت و نشانی کے طور پر بطور معجزہ جو چیز عطا کی گئی ہے وہ وحی ہے، یعنی قرآن پاک ہے، جو وحی کے شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر نازل فرمایا، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی معجزے کے قیامت تک رہنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے روز حضرات انبیاء کی جماعت میں سب سے زیادہ پیروکار اور ماننے والوں کے اعتبار سے میں ہوں گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد دیگر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی پر بھی ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے روز خالص جنتیوں کی 120 صفیں لگے گی، جن میں سے 80 یعنی 2/3 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور اس کا وہ اصل سبب اور وجہ اس کی یہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ یہی۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، اور سیرت نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنے کے لیے مستقل عنوانات قائم کر کے اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی معجزے آپ کے ساتھ وہیں رخصت ہوئے، ختم ہوئے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن یہ معجزہ جو قرآن پاک اور کتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اور یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن اہم کاموں کو انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا، جو چیزیں مقاصد نبوت و رسالت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کاموں کو کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، ان میں سے یہ قرآن پاک کی تلاوت، یعنی اس کے الفاظ کی تعلیم اور اس کے معانی کی تعلیم بھی ہے. ابھی آپ کے سامنے میں نے جو دعائیں قرآن پاک کی تلاوت کی ہیں، ان میں سے ایک تو وہ دعا ہے جو سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ سے کی تھی. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے ذریعے جو قرآن بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس پورے واقعے اور منظر کو بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل بھی اس کام میں آپ کے مددگار تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اور اس کام کو انجام دیتے وقت یہ دونوں باپ بیٹے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے تو اس کام کو شرف قبولیت عطا فرما، انك انت العزیز الحکیم، انك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بے شک تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ کام اللہ کے حکم سے انجام دے رہے تھے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اور بیت اللہ کی وہ بنیادیں، فاؤنڈیشن جو زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں کو کھلوا کر بتلایا کہ انہی بنیادوں کے اوپر آپ کو بیت اللہ کی تعمیر کا کام انجام دینا ہے، اور اس تعمیری کام کی گویا نگرانی حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے تھے. اللہ کے حکم سے کام کیا جا رہا ہے، اس کام کی نگرانی کے لیے سید الملائکہ حضرت جبریل کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، پھر بھی اس کام کو انجام دیتے ہوئے یہ دونوں باپ بیٹا جو دعا کر رہے ہیں، وہ ہم سب لوگوں کے لیے جو دین کا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام انجام دیتے ہوں بڑی عبرت کی چیز ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہمارے اس عمل کو تو شرف قبول عطا فرما. گویا ہر دین کا کام انجام دیتے ہوئے اس کام کرنے والے کو چاہیے کہ ڈرتا رہے، پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے یا نہیں. دیکھو یہاں حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے حضرت جبریل کی نگرانی میں کام انجام دے رہے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے. مسلمین اسلام سے ہے، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے ایسا سر جھکا دے کہ جو اللہ کا حکم ہو بلا چون و چرا اس کو بجا لائے، اس کے متعلق دل میں یا زبان سے ایسا کوئی سوال نہ پیدا ہو کہ یہ کیوں. ایک غلام کو ویسے اس کا حق بھی نہیں. ہمیں جو مسلمان کہا جاتا ہے اس کی بنیاد یہی ہے، اور پھر آگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہمارے پروردگار تو ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. اس امت محمدیہ کے لیے باقاعدہ حضرت ابراہیم اللہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے کہ امت محمدیہ گویا حضرت ابراہیم کے دعا کے نتیجے میں وجود میں لائی گئی ہے. وہ سماکم المسلمین, قرآن میں دوسری جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہی نے تمہارا نام مسلم رکھا. ہمیں اپنے اس نام کی لاج رکھنی چاہیے. آج کل لوگ اسلام کے احکام اور مسائل کے اوپر نئے نئے شوشے اور شبہات قائم کر کے ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے شبہات کے بیج, شکوک و شبہات کے بیج بو رہے ہیں اور سوالات پیدا کرا رہے ہیں. یہ شان مسلم کے خلاف ہے. ایک اسلام مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ جو اللہ کے حکم کو آنکھ بند کر کے بلا چون و چرا مان لے. بہرحال آگے اسی دعا میں اس کے بعد وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اور اے اللہ تو ہمیں ہماری عبادتوں کا طریقہ بھی بتلا دے. اور اس کے بعد آخری دعا وہ مانگی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اور اب وبسیم رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی, اور اے ہمارے پروردگار تو اس امت کے اندر جس کو تو ہماری اولاد میں سے پیدا فرمائے گا انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیو. اس رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتی, جو تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. یہ قرآن پاک کی الفاظ کی تعلیم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. باقاعدہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا سکھاتے تھے. حالانکہ حضرات صحابہ تو پیدائشی عرب, اور وہ اس زمانے کے عرب تھے جس زمانے میں وہاں حجاز کے اندر فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی. اس زمانے کے لوگ تھے, اس کے باوجود گویا ان کو قرآن سکھانے کی ضرورت تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پڑھنا بھی ان کو سکھاتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ میں نے 70 آیتیں قرآن پاک کی سیکھتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی ہے, یعنی ان کا پڑھنا سیکھا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ بغیر استاد کے سکھائے ہوئے کوئی آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا. کوئی عربی جان کس کیسا ہی ہو, لیکن وہ بھی اس کو بھی جب تک سکھایا نہیں جائے گا وہاں تک نہیں پڑھ پائے گا. بھائی سورہ بقرہ ہے, شروعات ہی ہوتی ہے الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی عربی زبان کا کیسا ہی ماہر ہو لیکن اس نے استاد سے قرآن پڑھنا نہ سیکھا ہو, اور آپ اس کے سامنے رکھ دیں پڑھو یہ الف لام میم, تو کیا وہ الف لام میم پڑھے گا؟ نہیں, وہ تو الف لام اور میم کو ملا کر کے پڑھے گا. دستور یہی ہے کہ یہ حروف جو ہیں اس طرح جو لکھے جاتے ہیں بنائے گئے ہیں. حروف تہجی کا مطلب ہی ہے کہ یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جوڑ کر کے کلمات بنائے جائیں, اس لیے ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. تو ان کو جب اس طرح پیش کیا جائے گا تو وہ ملا کر پڑھنے کی کوشش کرے گا, جب تک کہ استاد نہ بتلائے تو اس کو الگ الگ پڑھنا ہے. الف کو الگ پڑھنا ہے, لام کو الگ پڑھنا ہے, میم کو الگ پڑھنا ہے. اسی لیے تو ان حروف کا نام حروف مقطعات رکھا گیا, ایسے حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے, ملا کر نہیں پڑھا جاتا. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز استاد کے بتائے بغیر کسی کو نہیں آ سکتی. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر اسی طرح چلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ اسی طرح پڑھنا سکھلایا, انہوں نے اپنے بعد والوں کو, انہوں نے اپنے بعد والوں کو اسی طرح. گویا ہر زمانے میں جو ہے ایک کے بعد ایک ہم تک اس کے پڑھنے کا یہی طریقہ گویا یہ پہنچائے کہ ہمیں اس کو اس طرح الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. گویا قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے پڑھنا یہ بھی استاد سے سیکھا جائے گا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا, مبعوث فرمایا, ان میں پہلا کام تلاوت آیات. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے मारिफुल कुरान के अंदर लिखा है कि ये यतलु अलैहिम आयाति का मतलब ये है कि कुरान के अल्फाज की तालीम देंगे। हमारे यहाँ कुरान के अल्फाज की तालीम के तीन शोबे हैं, एक तो नाजरा तमाम मकातिब में, ऐसे ही मदारिस के अंदर भी मुस्तकिल नाजरा का शोबा होता है जिसमें कुरान पाक को बच्चों को देखकर पढ़ना सिखलाया जाता है, और दूसरा तहफीजुल कुरान का शोबा दर्जात हिफ्ज जिसमें कुरान पाक जबानी सिखलाया जाता है, और तीसरा तजवीद व क़िरात का शोबा जिसमें कुरान पाक को उम्दा और सही तरीके से पढ़ने पर मुस्तकिल मेहनत की जाती है। ये तीनों शोबे, शोबा नाजरा, शोबा हिफ्ज और शोबा तजवीद, ये जो हमारे मदारिस के अंदर कायम हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये गोया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकासिद बासत जो इस आयत में बयान किए गए हैं उनमें पहला जो आपका मकसद बासत बयान किया गया है तिलावत आयात यानि कुरान पाक के अल्फाज की तालीम, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। गोया ये शोबा हिफ्ज है, ये दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबरक तआला ने जिन कामों को अंजाम देने के लिए, जिन मकासिद के लिए दुनिया में भेजा था उनमें ये अव्वलीन मकसद है। ये मदारिस में ये जो काम होता है वह ये उसी का, ये उसी की विरासत है जो चल रही है आपके यहाँ। ये शोबा चाहे वो हिफ्ज़ का हो, नाजरा का हो, तजवीद व क़िरात का हो, इसमें कुरान के अल्फाज के ऊपर मेहनत की जाती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन कामों के लिए भेजा था उसमें ये सबसे पहला काम है, और इसकी बड़ी अहमियत है। कुरान की, कुरान के अल्फाज की बड़ी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी ताकीद फरमाई। कुरान में भी अल्लाह तबरक तआला ने कुरान की पूरे पूरी हिफाजत, अल्फाज ही की नहीं, उसके अल्फाज, उसके मानी, उससे साबित शुदा अहकाम, सारी चीज़ों की हिफाजत की गारंटी दी है। बारी ताला का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान पाक को नाजिल किया, नसीहत की किताब है कुरान, इसलिए उसको ज़िक्र से ताबीर किया गया। हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। गोया कुरान की हिफाजत का अल्लाह तबरक तआला ने वादा फरमाया, और उसमें सबसे पहली पहला दर्जा कुरान की हिफाजत का उसके अल्फाज की हिफाजत जिससे ये शुरुआत होती है, उसके बाद मानी वगैरह का दर्जा बाद में आता है। बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि भाई ये बच्चों को जब उसका मतलब और माना नहीं जानते उसको तोते की तरह याद कराने से क्या फ़ायदा। वैसे उनको कहा जा सकता है कि भाई कुरान तो एक ऐसी किताब है कि बग़ैर समझे हुए भी पढ़ेगा कोई आदमी तो वो भी उस पर भी उसको सवाब मिलेगा, एक हरफ पर एक नेकी, और वो एक नेकी दस के बराबर करार दी गई है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबरक तआला को 100 मरतबा ख्वाब में देखा, 100वीं मरतबा जब ख्वाब में देखा तो पूछा है बारी ताला आपका क़ुर्ब और आपकी नज़दीकी सबसे ज़्यादा कौन से अमल के ज़रिए से हासिल की जा सकती है, तो बारी ताला ने जवाब में इरशाद फरमाया कुरान पाक की तिलावत। तो हज़रत इमाम अहमद ने पूछा बेफहमीन और बग़ैर फहमीन, समझ कर या बग़ैर समझे, तो बारी ताला ने फरमाया बेफहमीन और बग़ैर फहमीन, समझ कर हो तो भी और बग़ैर समझ कर हो तो भी, दोनों सूरतों में वो अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है। तो जो लोग कुरान पाक की तिलावत को नऊज़ु बिल्लाह इस बुनियाद पर कि भाई जो लोग उसका माना और मतलब नहीं जानते वो उसको पढ़ेंगे क्या फ़ायदा, बच्चों को उसको याद कराया जाएगा बच्चे जानते नहीं हैं क्या फ़ायदा। वैसे तो हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी इस दलील का बड़ा शानदार जवाब अता फरमाया है। हज़रत फरमाते हैं ये खुद जो बुनियाद बतला देंगे समझिए बग़ैर पढ़ना, पहली बात तो हज़रत फरमाते हैं इसका मतलब है कि उनके नज़दीक कुरान के जो मानी है उसकी अहमियत है। लेकिन एक सवाल पैदा ये होता है कि मानी कुरान का जो मफहूम है, मानी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बराह रास्त किसी की तरफ मुंतकिल किया जा सके। भाई मैं अपने दिल की बात, अपने अंदर जो चीज है मेरे दिल के अंदर, अपने माफी जमीन को जो आपके सामने जब भी पेश करूंगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोई फूंक मार दूं और आपके कान में वो फूंक पड़ जाए और मेरा माफी जमीन आपके सामने आ जाए। मैं अपने माफी जमीन को अदा करने के लिए सहारा लूंगा, काय का अल्फाज का, गोया अपने दिल की बात को अल्फाज का जामा पहना कर उसको जबान से अदा करूंगा और जबान से निकले हुए वो कलेमात आपके कान के वास्ते से दिल तक पहुंचेंगे और आपका दिल जो है फिर उसको उसके मानी को क्या करेगा, समझेगा। कोई ब्लूटूथ तो है नहीं आजकल की तरह कि सीधा कोई डायरेक्ट पहुंचा दिया मेरे सीने में से आपके सीने के अंदर। तो बहरहाल ये जो है हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इनके नज़दीक मानी की अहमियत है इसलिए वो लोग ऐसा एतराज़ करते हैं, तो भी अकलमंदी का तकाजा यह है कि अल्फाज की अहमियत तो तस्लीम किया जाए। क्यों? इसलिए कि मानी एक ऐसी चीज़ है जिसको अलग से पेश किया नहीं जा सकता, किसी न किसी भी मौके पर माना को पेश करने के लिए अल्फाज ही का सहारा लेना पड़ेगा और अल्फाज ही के जामे में, उसी के लिबास में मानी को जो है सुनने वालों के कानों तक और उनके कानों के वास्ते से दिलों तक पहुंचाया जाएगा और फिर वो उन माना को समझेंगे। इससे मालूम हुआ कि अल्फाज की फिर भी क्या है, अहमियत है। तो फिर तो उन लोगों को अगर वो इसलिए ऐसा एतराज करते हैं तो खुद उनका एतराज का अंदाज जो है उनकी इस एतराज को गलत बतला रहा है। तो बहरहाल अल्फाज का दर्जा मानी से पहले, और फिर दूसरी बात यह है कि बचपन के अंदर जैसा कोई चीज़ ज़्यादा याद होती है, बड़ी उम्र के बाद वो इतनी ज़्यादा याद नहीं होती। सारी दुनिया जानती है कि बचपन में अल्लाह तआला ने बच्चों को जो सलाहियत अता फरमाई है याद रखने की, वो बड़े होने के बाद वो इतनी ज़्यादा और इतनी उमदा जो है इस हैसियत में बाकी नहीं रहती, उसमें फ़र्क आ जाता है। जो जो आदमी की उम्र तरक्की करती जाती है, बचपन में उसकी कुव्वत हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा तेज़ और मजबूत होती है। तो गोया ये यूं कह कर के कुरान की हिफाजत का इनकार करना चाहती है, और अल्लाह तआला ने हिफाजत का वादा किया है तो अल्लाह तआला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया, और उसका मतलब ये कि कोई भी काम, वैसे तो अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं कि अपनी कुदरत से वो बग़ैर असबाब के कोई भी काम करके दिखला दें, लेकिन चूंकि दुनिया को दारुल असबाब बनाया इसलिए उसी उसूल के पेश नज़र अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का भी एक निज़ाम कायम किया। अल्लाह ताला ने हर जगह अपने ऐसे बंदे पैदा फरमाए जो अपने आप को कुरान पाक की तालीम के लिए, चाहे वो नाजरा की हो या हिफ्ज की हो, फारिग किए हुए हैं। आज ये मकातीब और इसी तरह मदारिस और हिफ्ज के दर्जात के मुदर्रिसीन हैं, उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। वह उन्होंने अपनी जिंदगियों को कुरान पाक के अल्फाज की हिफाजत के लिए वक्फ कर दिया। लोग चाहें उनको मामूली समझते हों, लेकिन अल्लाह तआला के यहाँ उनका मकाम बड़ा ऊंचा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद बुखारी शरीफ में हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखलाए। गोया कुरान क्या सीखना और सिखलाना एक ऐसा अमल है जो तमाम आमाल के मुकाबले में सबसे अफजल है। चुनांचे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न हबीब सोलमी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत बड़े कारी और तकरीबन क़ुर्राए सबा में से अक्सर की सनदें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनके वास्ते से पहुँचती हैं। वो इस रिवायत को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करने के बाद कहते हैं कि हुज़ूर का यही इरशाद है जिसने मुझको यहाँ पर बिठलाया। वह उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान के पढ़ाने के लिए वक्फ़ कर दी। उनको अल्लाह ताला ने बड़े उलूम से नवाजा था। एक मरतबा पूछा भी गया کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑے بڑے علوم سے نوازا ہے, آپ نے اپنے آپ کو اسی میں منحصر کر کے رکھ دیا. جواب میں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے, اور اسی لیے ان کے متعلق بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر کے حجاج ابن یوسف کے دور امارت تک یہ کام انجام دیتے رہے. اب کیا ہے, کتنا وقت ہے تعین کے ساتھ سالوں کا یہ معلوم نہیں ہو سکا, اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور امارت کے پہلے سال تک 38 سال ہوتے ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے پہلے سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور امارت کے آخری سال تک 72 سال ہوتے ہیں. گویا 38 سے لے کر 72 کا درمیانی وقفہ ہے, وہ کتنے سال ہیں یقینی طور پر وہ نہیں معلوم کیا ہو سکا, لیکن اتنا بڑا زمانہ انہوں نے یہ خدمت انجام دی. بہت اونچا کام ہے اللہ تعالیٰ جو ان سے لے رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی درس دینے والے اہل علم جو ہیں ان کے قلوب میں قرآن پاک کی جو عظمت اور جو اہمیت ہونی چاہیے وہ جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتابوں کے پڑھانے کو, تدریس کتب کو تو اہم سمجھتے ہیں اور تدریس قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, حالانکہ یہ اس سے اونچا کام ہے. اور یہ تدریس کتب کے اندر بھی جو فضیلت آئی وہ اس لیے کہ وہ ذریعہ اور واسطہ ہیں قرآن پاک کے سمجھنے کا, تو پھر جو اصل ہے اس کی فضیلت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے. تو میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا بندوبست فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے اس زمانے تک اور آگے بھی قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی حفاظت مقصود ہے, ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اپنے آپ کو قرآن کے لیے فارغ کیا کر رکھے ہیں, یعنی اسی کے لیے اپنے آپ کو لگایا. آج اس زمانے کے اندر بھی آپ کے اس معرول ہی میں نہیں, پورے ہندوستان کے مختلف صوبوں اور مختلف ضلعوں, مختلف تحصیلوں, مختلف قصبات اور دیہاتوں اور جنگلوں تک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس خدمت کو انجام دیتے ہیں, اور ہندوستان کے علاوہ پورے عالم میں تمام بر اعظموں میں. امریکہ جو مادیت کا عالم بردار سمجھا جاتا ہے, امریکہ کے اندر بھی آپ جائیں گے وہاں بھی آپ کو جگہ جگہ اللہ کے ایسے بندے ملیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے فارغ کر رکھا ہے, اور اللہ کے وہ بندے ملیں گے جو اپنی اولاد کو قرآن کے لیے پیش کرتے ہیں. بڑے مبارک ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے ان بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے پیش کیا. اس زمانے میں اب تو لوگوں کے اندر مادیت اور مال کی محبت اتنی آ گئی کہ اس کی وجہ سے اب عصری تعلیم کی طرف جو ہے اپنے بچوں کو بھیجنے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے. ایسے زمانے میں جو ماں باپ اپنے اولاد کو اس دینی تعلیم کے لیے پیش کرتے ہیں واقعتاً بڑے قابل قدر, قابل مبارکباد اور بڑے سعادت مند اور بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ اپنے اولاد کو اس کام کے لیے فارغ کریں, اور یہ بچے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنی کتاب کی حفاظت کا کام دے رہا ہے. میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا, آپ بتلائیے اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کا, 10 سال کا, 11 اور 12 سال کا بچہ ایک ایسی کتاب کو جو ان کی مادری زبان میں نہیں ہے, ان کی مادری زبان تو مراٹھی ہے یا ہندی ہے یا جو اپنے دیہات کے اندر بولتے ہوں گے وہ مادری زبان, عربی زبان کا تو ایک حرف بھی نہیں جانتے, وہ ایک ایسی زبان جو ان کی مادری زبان نہیں ہے, اس کی اتنی ضخیم کتاب, قرآن کو دیکھ لو اٹھا کر کے 850 صفحے کی کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب کو یہ بچے جو ہے عام طور پر 2.5 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں, اور ابھی جیسا کہ اپنے سنا مولانا شبیر صاحب نے بتلایا کتنے مہینے میں, 8 مہینے میں, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی عمر کتنی ہے, 13 سال کے بچے نے 8 مہینے میں قرآن مکمل کر لیا, کیا یہ اس کا کمال ہے؟ نہیں, اصل تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا اور ذمہ داری لی, اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے حفظ کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ باری تعالیٰ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یاد رکھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. کوئی ہے یاد کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا؟ کوئی اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, آگے آتے ہیں. تو ان بچوں کو اللہ اتنی قلیل, حالانکہ یہ اپنی مادری زبان اور آٹھی زبان کی اتنی موٹی 850 صفحات کی کتاب, تو کیا 100 صفحے کی کتاب بھی اگر یہ اس طرح 3 کیا 10 سال کے اندر بھی یاد کر کے سنا دیا تو گارنٹی نہیں سنا سکتی, حالانکہ وہ ان کی مادری زبان, یہ تو مادری زبان نہیں. اور پھر پڑھتے بھی کیا ہے؟ اسی لہجے میں. یہ بھی خود قرآن کا معجزہ ہے, یعنی عربی لہجے کے اندر. ورنہ دوسری زبان کو کوئی آدمی کو کچھ یاد بھی کر لینا تو اس لہجے میں اس کو ادا کرنا. جیسے میں آپ سے کہوں چائنیز زبان کا کوئی ایک جملہ اگر ہمیں بتلایا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ اس ایک جملے کو یاد کرنے میں ہو سکتا ہے 15-20 پہلے کچھ دنوں تک تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہے, کچھ یہ کچھ کلام ہے یا کچھ منتر ہے, وہی آپ سنتے رہیں گے. اور پھر کچھ فرق سمجھ میں آئے گا تو آپ پھر یاد کریں گے اس کو 10-15 دن میں ایک جملہ یاد تو کر لیں گے, لیکن پھر اس کو ادا کرنا اسی انداز پر جو اس زبان والے جس لہجے میں بولتے ہیں. جیسے اردو زبان کا کوئی جملہ اگر کوئی انگریز آ کر کے سیکھ لے اور وہ بولے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہنسیں گے نا. کیوں؟ اگر وہ صحیح بول رہا ہے لیکن وہ لہجہ اور وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا یہ معجزہ رکھا کہ یہ بچے جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اس کو اتنے قلیل زمانے میں یاد بھی کر لیتے ہیں, اور اسی لہجے میں جو عربوں کا لہجہ ہے اسی لہجے میں اس کو پڑھتے بھی ہیں. یہ دراصل قرآن پاک کا معجزہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا اسی وعدے کو اللہ تعالیٰ اس طرح پورا فرما رہے ہیں. تو یوں سمجھو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام کرنا ہی ہے. اب ہم اگر اپنے آپ کو پیش کر دیں گے تو ہمارے لیے بھی یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی, اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے والی بات ہو جائے گی. مفت میں ہم خرما و ہم ثواب جیسا مسئلہ ہو جائے گا. گویا یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کو تو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے یہ سب کروا کے رکھنا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو اس میں ڈالے گا تو یہ فضیلت بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گی, اور یہ سعادت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے اور اس کے اوپر بڑے فضائل. وہ آپ نے سنے ہوں گے ابھی کچھ بیان کے اندر بھی ایک دو باتیں آ گئی تھیں بچوں کے بیانوں کے اندر بھی, اور میں نے جو عرض کیا حضور کا ایک ارشاد, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے. ایک بات یاد رکھنا, خالی تعلمہ نہیں ہے بلکہ وعلمہ سکھلا ہے. جو لوگ پڑھنے کے بعد پڑھانا نہیں کا جو ہے سلسلہ جاری نہیں رکھتے, دوسرے دھندوں میں لگ جاتے ہیں, ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہ فضیلت تو انہیں کو حاصل ہوگی جب یہ دونوں کام کریں گے. کونوا ربانیین, قرآن میں باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو شرح بخاری نے ابن العربی کا قول نقل کیا ہے, ربانی اس کو کہتے ہیں جو عالم بھی ہو, احکام سے واقف ہو. عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل, یعنی اس یہ عامل نہیں جو ہمارے یہاں عملیات والے بولتے ہیں, عامل یعنی قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا ہو, اور معلم بھی ہو. تین صفات جس کے اندر پائی جائے گی وہ ربانی عالم ہے. خطیب بغدادی ابن العربی کا یہ مقولہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں, ان میں سے ایک بات بھی اگر کسی میں نہیں ہے تو اس کو ربانی عالم ربانی نہیں کہیں گے. عالم ربانی اسی وقت تک آ جائے گا جب یہ تینوں باتیں پائی جائے گی, خود علم سیکھے, عمل کا اہتمام کرے, اور اللہ کے دوسرے بندوں کو سکھلائے. تو بہرحال ہمیں تو کونوا ربانیین, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ربانی بنو, علماء ربانیین میں سے اسی وقت بنیں گے کیونکہ ان تین چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا. ان بچوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو پڑھنے کے بعد عمل کا اہتمام کرنے کے لیے آگے جو ہے عالمیت کا کورس بھی مکمل کرنا ہے. اور قرآن ہی کے متعلق دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بخاری شریف کے اندر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنین, دو چیزیں ایسی ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. دیکھو دنیا کا دستور ہے, اللہ نے انسان کا مزاج, اس کی فطرت, اس کا نیچر, اس کی پرکوتی ایسی بنائی ہے کہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے. کسی کا بڑا بنگلہ دیکھے گا تو اس کے دل میں تمنا ہوگی کاش ایسا بنگلہ ہم کو بھی مل جاتا. کسی کو عمدہ سی کار میں سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے دل میں خواہش ہوگی کاش ایسی کار ہمیں بھی مل جائے. تو ہر نعمت کو دیکھ کر, خاص کر کے دنیا کی مادی نعمتوں کو دیکھ کر, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجے گئے ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتلایا کہ بھائی تمنا کس کی کرنی چاہیے, کس کی نعمت ایسی ہے جس پر رشک کیا جا سکتا ہے. تو دو ہی نعمتیں بتلائی, ایک تو نعمت وہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی, اور 24 گھنٹے آنا لیل وانا نہار, رات اور دن کے مختلف اوقات میں اسی میں مشغول. یقوم بہی کا مطلب خالی اتنا ہی نہیں کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, بلکہ اسی میں مشغول رہتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, سکھلاتا ہے, اس کے احکام سے لوگوں کو واقف کرتا ہے, سب اس کے اندر آ گیا ہے یقوم بہی کے اندر, شرح حدیث نے یہ لکھا ہے. اور دوسرا وہ جس کو مال دیا اس مال کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے رات اور دن. خالی مال نہیں بلکہ اصل تو اس کا وہ عمل مال کے اوپر جو اس کو اللہ نے ایسا مسلط کیا کہ مال اس پر مسلط نہیں ہوا بلکہ اس کو اللہ نے مال پر ایسا مسلط کیا. دوسری روایت میں فسلطہ اللہ علیہ, اس مال پر اللہ نے مسلط کیا کہ وہ باقاعدہ خرچ کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پر رشک کرنے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے واقعہ ہے کہ اس وقت یہ بچے جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی ان کی اس نعمت پر اگر کوئی رشک کرے کاش اس کی جگہ پر میرا بچہ ہوتا اور اس نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہوتی, تو واقعہ یہ ہے کہ یہ رشک کرنا بالکل بجا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے, اس لیے ضرورت ہے اس کا اہتمام کیا جائے. ویسے تو حفظ قرآن کے سلسلے میں بڑے فضائل منقول ہیں, آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں, ابھی وقت کے اندر بھی اتنی گنجائش نہیں ہے. اب جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس کے اندر چند منٹ باقی رہ گئے ہیں. دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی مجلس کی برکت سے ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. دعا صدور شریف پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری, तूने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उनको बजा नहीं लाए और जिन चीज़ों से तूने मना फरमाया उन्हीं का इर्तिकाब करते रहे, गुनाह कर कर के लज्जतें हासिल करते रहे और तेरा दिया हुआ रिज़्क खा खा कर तेरा मुकाबला करते रहे। ए अल्लाह, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत नहीं फरमाई हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मौला माफ़ कर दे, मौला माफ़ कर दे, मौला माफ़ कर दे, तुझे माफ़ी बहुत पसंद है। बंदे जब तुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं खुश होकर, तू फरिश्तों से ये कहता है कि ये बंदा जानता है कि उसके गुनाहों को मेरे अलावा कोई माफ़ नहीं कर सकता। यकीनन ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को आप ही माफ़ कर सकते हैं। हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अहलोयाल की मग़फ़िरत फरमा, हमारे भाई बहन, हमारी औलाद दर औलाद की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अज़ीज़ और अक़ारिब, हमारे असातिज़ा और मशाइख, हमारे दोस्त और अहबाब, हमारे मोहसिनी और मुतअल्लिक़ीन, हमारे मुख़लिसीन और मुहिब्बीन, अरे अल्लाह जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा लिखा, दुआओं की तवक्कुल उम्मीद रखे हुए हैं, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात, पूरी उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा। हमारे छोटे और बड़े, ज़ाहिर और पोशीदा, अगले और पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी सैयाद को हसनात से मुबद्दल फरमा। गुनाहों की नफ़रत और नेकियों की रग़बत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे। अल्लाह, एक लम्हे के लिए भी तेरी मासियत और तुझसे गफलत में मुब्तला होने से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह, तेरी मर्जियात पर तू हमको ज़्यादा से ज़्यादा चला कर, तेरी नामर्जियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तू हमें तौफीक व सआदत अता फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मोहब्बत और गैरों के तरीक़ों की नफ़रत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे। अल्लाह, तमाम रज़ाइल से हमको पाक और साफ़ फरमा कर, मासिन अखलाक से मुज़य्यन फरमा। तेरी मारिफत व मोहब्बत के अनवार से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। तेरी याद से हमारे दिलों को आबाद फरमा। दवा में ज़िक्र व दवा में ताअत की हमें तौफीक अता फरमा। तमाम आमाल में इखलास, इत्तेबा और एहतिसाब की कैफियत नसीब फरमा। अल्लाह, हमें, हमारे अहलोयाल, तमाम मुतअल्लिक़ीन को सेहत, क़ुव्वत, आफियत, सलामती, दुनिया आखिरत की भलाइयों से मालामाल फरमा। हमारी तमाम ज़रूरतों की अपने ख़जाने ग़ैब से किफ़ालत फरमा। हमें किसी का मोहताज और दस्तनिगर न बना। हमारी रोज़ियों में बरकत और वसअत अता फरमा। हमारी औलादों को और मदरसे के तमाम तलबा को अकायद हक़्क़ा, उलूम नाफ़िया, आमाल सालिहा, अख़लाक़ फ़ाज़िला से आरास्ता फरमा। बुरे अख़लाक़, बुरे किरदार और गुफ्तार, बुरे आदात और अतवार, बुरी सोहबतों, बुरे माहौल के बुरे असरात और बुरे लोगों की बुरी आदतों का निशाना बनने से उनकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अपनी शान रुबूबियत से अल्लाह, तो उनकी तरबियत फरमा कर, उनको हमारी आँखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर, हमारे लिए सदक़े जारिया और हमारी उम्मीदों से बढ़ कर के बना दे। अल्लाह, जिन बच्चों ने अब्जी हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है उन तमाम को बे इंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, जिस तरह तूने कुरान के अल्फाज से उनके सीनों को मुज़य्यन फरमाया, कुरानी उलूम व मारिफ से भी उनको मालामाल फरमा। कुरानी आमाल सालिहा का उनको एहतमाम नसीब फरमा। कुरानी अखलाक फाजिला से उनको आरास्ता फरमा। रात और दिन की मुख्तलिफ घड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तलावत करके उसका हक़ हिफ्ज़ अदा करने की उनको तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हिफ्ज़ कुरान की तकमील पर जो वादे तूने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दिए हैं, उन वादों को इन बच्चों, इनके वालिदैन, इनके असातिदा, उनके मुरब्बियों और उनके अहले ख़ानदान के हक़ में पूरा फरमा। जिन्होंने भी अपनी औलाद को इल्म में, हिफ्ज़ में लगा रखा है, अल्लाह उनके लिए हिफ्ज़ की तकमील को आसान फरमा। अल्लाह, इस मदरसे को बे इंतहा कबूल फरमा। इसके कायम करने वालों, इसके चलाने वालों, इसके पढ़ाने वालों, पढ़ने वालों, ताउन करने वालों, ताल्लुक़ मोहब्बत रखने वालों सबको बे इंतहा कबूल फरमा। इसके इल्मी, अखलाकी, इंतज़ामी, तालीमी, तरबियती, इस्लाही मैयार को बुलंद से बुलंद तर फरमा। अल्लाह, पूरे इलाके में अकायद हक़्क़ा और उलूम नाफ़िया और आमाल सालिहा की तरवीज़ और इशारत का इसको दरिया बना। اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن، آفات و بلیات و مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہمیں اور ہماری زندگیوں کو منور و معمول فرما۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ معاشرت معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ خاص طور پر اس وقت موجودہ حالات کے اندر پوری مخلوق اللہ پریشانی کا شکار ہے، اللہ اپنے رحم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ تیرے بندے بے انتہا ضیق اور تکلیف کے اندر ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ان مصیبتوں کو دور فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، تیری تمام مخلوق کے لیے اللہ راحت و سکون مہیا فرما دے، اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ اس وقت جس مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ اس مصیبت سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی روزی روٹی کا انتظام فرما دے۔ اللہ حد تو غریب کے لیے اللہ دو لقمے بھی مشکل ہو چکے ہیں، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے مخلوق پر رحم نہ فرما۔ اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو مصائب میں گرفتار ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے اکابر تیرے نیک بندوں نے دین کے جو سلسلے قائم کیے تھے اللہ اپنے فضل سے ان کو جاری رکھتے ہوئے اس کی قدردانی اور اس کی بقا کے لیے ہر نوع کی جد و جہد کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، تیری رضا مندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اب بھی محروم نہ فرما۔ اللہ تکمیل حفظ اور تکمیل قرآن کی نسبت سے تیرے بندے دور و دراز سے اس امید پر آئے ہیں جو مانگا جائے گا وہ ملے گا. اللہ رب کی مرادیں پوری فرما دے. تیرے حبیب نے ہم سے فرمایا ہے کہ جب بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے. اے اللہ اگرچہ ہماری دعائیں قبولیت کیا کہ اللہ صفات دیے ہوئے نہیں ہیں, لیکن اللہ قبول کرنے کے لیے تو ان کا محتاج نہیں. ہم نہیں تھے, ہمارا مطالبہ نہیں تھا, اس وقت بھی تو نے عطا فرمایا تھا. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.